السلام علیکم. پاکستان میں 7 رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. بھارت نے پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو نے پیشکش کے باوجود اپنی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی پیٹیشن دائر کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس کا الزام ہے کہ کلبھوشن کو اپنے حق سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا. اسلام آباد میں بدھ کے روز دفتر خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا زاہد حفیظ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں بتایا تھا کہ پاکستان نے مئی 2020 میں آرڈیننس جاری کر کے کلبھوشن کو 60 روز کے اندر سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا موقع فراہم کیا، لیکن بھارتی جاسوس اپیل دائر کرنے سے انکار کرتا رہا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 17 جون کو کلبھوشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن کلبھوشن نے کہا کہ وہ رحم کی اپیل پر فیصلے کا خواہاں ہے. بھارت کی اصل اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ نظر ثانی پیٹیشن دائر کرنے کے سلسلے میں عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرے. اس معاملے میں تجزیہ کاروں کی آرا الگ الگ ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے شمالی ضلع بانڈی پور میں بدھ کی رات نامعلوم مسلح افراد کے ایک حملے میں ایک مقامی سیاسی کارکن، اس کا بھائی اور والد ہلاک ہو گئے ہیں. شورش زدہ علاقے کے پولیس حکام نے بتایا ہے کہ شیخ وسیم باری نامی سیاسی کارکن، جو بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کا سابق ضلعی صدر تھا، بانڈی پور کے ایک بازار میں اپنے والد کی دکان پر بیٹھا تھا کہ مسلح افراد نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. پولیس کے مطابق دکان میں موجود اس کا بھائی عمر باری اور والد شیخ بشیر احمد بھی اس حملے میں شدید زخمی ہوئے. پولیس نے بتایا کہ تینوں کو فوری طور پر مقامی ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ وہاں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. تاہم ہسپتال ذرائع نے بتایا کہ تینوں کو جب وہاں لایا گیا تو ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا تھا. قتل کی ذمہ داری ایک غیر معروف عسکری تنظیم دا ریزسٹنس فرنٹ نے قبول کی ہے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی لشکر طیبہ کی ہے. دا ریزسٹنس فرنٹ نے جمعرات کو جاری کیے گئے ایک مختصر بیان میں کہا کہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے والی سیاسی کٹ پتلیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. ایک پولیس عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں کالعدم لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے. جمعرات کو مقامی پولیس حکام کے ساتھ جائے واردات کا دورہ کرنے کے بعد انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بی جے پی کے لیڈر، ان کے والد اور بھائی پر حملہ لشکر طیبہ کے 2 دہشت گردوں نے کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایک حملہ آور کا نام عابد ہے جو مقامی کشمیری ہے، اور دوسرا ایک پاکستانی شہری ہے جسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا. حکومت پاکستان نے 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ 15 ستمبر کو اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اگست اور ستمبر کے اوائل میں صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر کرونا وائرس کی صورتحال قابو میں رہی تو 15 ستمبر کو ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے. ان کے بقول ایس او پیز کے تحت تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے. اس ضمن میں مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک میں بدعنوانی کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے حکومت کو کم از کم 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کی تجویز پیش کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ پہلے سے موجود 5 احتساب عدالتوں میں ججوں اور دیگر عملے کی خالی اسامیوں پر 1 ہفتے کے اندر اندر تعیناتیاں کرنے اور چیئرمین نیب کو اپنے دستخطوں سے تجاویز جمع کرانے کا حکم جاری کرتے ہوئے زیر التوا ریفرنسز کے 3 ماہ کے اندر اندر فیصلوں کو یقینی بنانے کے لیے چیئرمین نیب سے بھی تجاویز طلب کر لی گئی ہیں. پشاور کے علاقے یکاتوت میں کم سن لڑکے اور لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کے واقعے میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے 3 افراد کو حراست میں لے کر مزید کاروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے. دونوں مقتولین آپس میں چچا زاد بتائے جاتے ہیں، اور ان کو قریبی رشتہ داروں نے پچھلے 2 جولائی کو قتل کر کے خفیہ طور پر مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا تھا. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم کئی اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میڈیا کی آزادی اور پاکستان میں میڈیا کی صورتحال پر بات ہوگی۔ اس کے بعد کچھ تذکرہ ہے COVID-19 کی ٹیسٹنگ کا پاکستان میں، اور آخر میں یہاں امریکہ میں اسکول کھولنے کے مسئلے پر جو مباحثہ جاری ہے اس پر بات ہوگی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
دعوت دی ہے میں نے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کو، جو اس وقت میرے ساتھ ہیں لاہور سے۔ ان کے لیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اکثر آپ ان کا ذکر انسانی حقوق کے کمیشن کے حوالے سے سنتے ہیں، تو ہمارے بہت سے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ ڈاکٹر صاحب کا صحافت کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ وہ 30 برس تک پنجاب یونیورسٹی کے ابلاغ کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں۔ انہوں نے صحافت پڑھائی ہے اور تقریباً نصف صدی پر محیط اپنی اس سروس کے دوران بڑے بڑے نامور بیوروکریٹ اور سیاستدان ان کے شاگرد رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے آج کی گفتگو میں اس بارے میں بات ہوگی کہ ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے ان کے خوابوں کو پورا کیا یا نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے لیے تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے اس وقت جو اے پی پی کے نام سے ہے خبر رسائی ایجنسی، اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور پنجاب یونیورسٹی سے صحافت کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں پی ایچ ڈی بھی اسی سبجیکٹ میں کی۔ ان کے مقالے کا عنوان تھا رول آف پریس فریڈم ان پبلک اوپینین، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے ہمیں سرگرم نظر آتے ہیں انسانی حقوق کے شعبے میں، کیونکہ آزادیوں کی جب بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس میں کبھی کسی سمجھوتے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر مہدی حسن سے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک گہرا تعلق تعلیم کے شعبے سے بھی رہا ہے اور صحافت سے بھی، تو پریس فریڈم کے بارے میں میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو کتنے ادوار کہاں سے آپ شروع کرتے ہیں کہ جہاں بدترین فریڈم کی صورت حال تھی پریس کی آزادی کی، اور کہاں بہتر ہوئی، اور اب کس جگہ ہے؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں تاریخ جو ہے اس کے ساتھ تو بڑی زیادتیاں ہوئی، بہت زیادہ ڈسٹارٹڈ ہے ساری تاریخ ہماری۔ جہاں تک آزادی صحافت کا تعلق ہے، ظاہر ہے اس میں چار دور تو ہمارے مارشل لاء کے، اور مارشل لاء اور آزادی صحافت دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن ایک مارشل لاء ایسا تھا یحیٰ خان کا، جس میں جب انہوں نے مارشل لاء ایوب خان نے ان کو حکومت سونپی تو جتنے مطالبات تھے جو 1.5 سال میں ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک میں پولیٹیکل پارٹیز کے تھے، جو ڈیموکریٹک ایکشن فرنٹ ایک بنا ہوا تھا، وہ سارے مطالبات تسلیم کر لیے تھے یحیٰ خان نے۔ اس میں ایک بدترین قسم کا پریس لاء تھا ایوب خان کے دور کا 63 کا، اس کی تنسیخ میں شامل تھی۔ تو تنسیق تو نہیں کی تھی یحیٰ خان نے، لیکن موریٹوریم لگا دیا تھا اس میں۔
اچھا،
تو اس زمانے میں جو حالت تھی صحافت کی وہ اتنی زیادہ، جس کو بھارتن مادر پدر آزادی کہتے ہیں، لوگوں کو گالیاں بھی پڑی اس میں، لوگوں کے فتوے بھی لگائے گئے، ڈیفرمیشن بھی ہوئی، ہر قسم کی بات، تصویریں بھی غلط چھاپی گئیں۔ اس وقت بہت زیادہ کوئی قانون نہیں تھا آزادی، تو اس دور کو چھوڑ کے یحیٰ خان کے باقی کسی دور میں آزاد نہیں رہی صحافت۔ سب سے زیادہ پابندیاں جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہیں، اور اس سے پہلے ایوب خان کا جو 4 سال کا مارشل لاء تھا، 4 سال کا وہ، اور اس کے بعد پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کنٹروورشل لاء ہے، وہ جب تک رہا اس کو 89 میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو منسوخ کیا۔ ये हमारी तारीख है।
तो डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी माशाल्लाह के हवाले से। जनरल मुशर्रफ का जो दौर था उसमें एक तब्दीली ये आई कि बहुत बड़ी तादाद में एफएम स्टेशंस बने, रेडियो के, टेलीविजन के नए नए चैनल्स खुले और बज़ाहिर एक आज़ादी हमें नजर आई डिस्कशंस की, खुलम खुला तनकीद भी करते थे, बात भी करते थे। तो
उस इसकी, इसकी दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि क्योंकि बहुत अरसे तक 2000 तक पाबंद रही थी साहब, उसे हमारे जो मालिकान मीडिया हाउस अखबार हों या टेलीविजन स्टेशन, वो इतने आदि हो चुके थे पाबंदियों के, इस सेंसरशिप का एक तरीका महसूस तरीके से या गैर महसूस तरीके से वो नाफिज रहा और खुद पे अपने आप पे पाबंदियां लोग लगाते रहे, आजकल भी लगाती हैं। और आजकल जो है वो इस पे सोशल मीडिया जो है फेसबुक पे और दूसरे इस पे भी सेंसरशिप है, या मालिकान या मैनेजर जो है वो खुद बात मुझे सेंसर कर देते हैं।
आपने दो चीज़ों की बात की, एक तो सेल्फ सेंसरशिप की और उन ऑर्डिनेंस या लॉज की जो कि हुक्मरानों की जानिब से आयद किए जाते हैं। तो ज्यादा बदतरीन चीज़ क्या है सहाफत के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए?
हमारी हर हुकूमत की ख्वाहिश ये कि मीडिया जो है वो उनकी हिदायत पे अमल करे और उनकी सिर्फ तारीफ करे, तनकीद ना करे। मालिकान जो है, मैं ये कह रहा था कि मालिकान का मफाद चूंकि हमेशा हर हुकूमत से वाबस्ता होता है, इसलिए मालिकान खुद भी कोशिश करते हैं कि हुकूमत की जो तनकीद है उसमें जरा जिसको पंजाबी में कहते हैं हाथ हौला रखा जाए, तो बहुत ज्यादा तनकीद ना की जाए। तो मालिकान की भी बहुत सी कोशिश होती है कि उनके वर्कर जो है, रिपोर्टर जो है या राइटर जो है, वो इस किस्म की हरकतें ना करें। जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, मेरा तजर्बा ये है कि उसके जो मैनेजर हैं वो भी कोशिश करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा सख्त बात उस पर ना आए, वो नहीं आने देते। अगर कोई वो समझते हैं कि ज्यादा सख्ती हो गई है किसी स्टेटमेंट में, किसी बयान में, तो वो उस पर नहीं आता।
डॉक्टर साहब, अगर आसपास देखें तो मसलन हिंदुस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क की जो सूरत हाल होनी चाहिए उसके बरक्स है, यानी वहाँ पे पूरा मीडिया तो नहीं, वहाँ पर ख़ासतौर पे जो ऑनलाइन मीडिया है बहुत लिबरल है, लेकिन हमें खासे जो बड़े नाम हैं अब हमें एक प्रो गवर्नमेंट पॉलिसी उनमें नज़र आती है। तो वहाँ तो एक जमहूरियत का तसलसल है और पाकिस्तान में बेशतर फौजी हुकूमतें रहीं, तो क्या इसका मतलब है कि सहाफत जो है आनन फानन तब्दील हो सकती है कि एक अगर एक ऐसी हुकूमत आ जाए जिसके मुख्तलिफ नजरियात हों या इंतहा पसंदाना नजरियात हों तो मीडिया को तब्दील कर सकती है?
देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क यह है इंडिया का और पाकिस्तान का। इंडिया के बाद लोग हैं सियासत में भी और जर्नलिज्म में भी जो ऐसी बात करते हैं और खुल के करते हैं जो उनकी हुकूमत जो भी हो किसी भी पार्टी की उसके खिलाफ होती है वो बात। ऐसे वहाँ इंटेलेक्चुअल भी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट भी मौजूद, राइटर्स भी हैं। हमारे यहाँ ये जो फील्ड है ये मजबूत है। पहले हुआ करते थे, हमारे जर्नलिस्ट बहुत बड़े बड़े नाम हैं लेकिन अब बहुत अच्छे थे वैसे नाम नहीं है, वो जर्नलिस्ट तक नजर नहीं आते और यूनियन का भी वो किरदार नहीं रहा जो पहले यूनियन का किरदार। जितनी भी आज़ादी मैसर है, आधी आज़ादी कहता हूँ मैं इसे, हमारे यहाँ आज़ादी जब भी मिलती है सिर्फ स्टेटमेंट लोगों के प्रिंट करने की या ब्रॉडकास्ट करने की आज़ादी होती है, राइट टू नो पे अमल नहीं किया जाता। तो ये सूरत हाल जो है ये इंडिया से जरा मुख्तलिफ है। वहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो सही बात करते हैं जो बेशक हुकूमत के खिलाफ, हमारे यहाँ आजकल काफी अरसे से ये जो शख्सियत हैं वो अब नहीं होती, पहले हुआ करती थी अब नहीं।
ڈاکٹر صاحب آپ نے رائٹ ٹو نو کی بات کی، تھوڑا سا ہمارے سننے والے کے لیے وضاحت آپ کر سکیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے؟
جی میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ مائشن لو کے خلافہ تو ہمارے یہاں مائشن لو رہا ہے، اور مائشن لو اور آزادی جو ہے ادار کی وہ دو مختلف چیزیں، دوسرے ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہے پاکستان کیونکہ ایک مذہبی ریاست ہے اور جو ریلیجس مائنڈ ہے وہ بہت پاورفل ہے یہاں، باوجود اس کے کہ اسے عوام کی طرف سے کبھی الیکشن میں کسی پذیرائی نہیں ملی، لیکن ان کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے اور ہر حکومت ان کے لیے معذرت خانہ رویہ رکھتی ہے، تو ریلیجس مائنڈ کی وجہ سے بھی آزادی اظہار جو ہے اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، خاص طور پہ جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں جو کچھ جو رویہ ہوتا ہے وہ جمہوریت کے بھی خلاف ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے بھی خلاف ہے۔
سر کیونکہ آپ استاد رہ چکے ہیں تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہماری مینجمنٹ پڑھانے والی یونیورسٹیز ہیں، بہت اچھے اچھے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ ویسے جرنلسٹ پیدا نہیں ہو رہے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی درسگاہ سے آتے ہیں نا، اور پھر جو لوگ ہیں وہ پڑھنے والے بھی اس میں ہوتے ہیں اور لکھنے والے بھی، تو کیا ہماری نظام تعلیم میں کچھ ایسی خرابی ہے کہ اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے؟
دیکھیے ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ نوکریوں کے لیے ہے، علم کے لیے نہیں ہے، اور دوسری ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جو اکیڈیمک فریڈم ہے اس کا بہت کم اساتذہ کو احساس ہے اور بہت کم تعداد اساتذہ کی اس کو استعمال کرتی ہے، کیونکہ جیسی حکومتیں ہمارے یہاں رہی ہیں زیادہ تر ٹیچر جو ہیں ان کے اپائنٹمنٹ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتی ہے، اور پولیٹیکل بیسس پہ جب ہوتی ہے تو بیشتر انسٹیٹیوشن میں اکثریت جو ہے وہ ریلیجس مائنڈ کے تحت بھرتی کیے جاتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی قسم کا کوئی تعصب ہو کسی ٹیچر کا
شاید جو آج کے نوجوان ہیں ان کے لیے اچھا ہوگا انہیں یاد دلانا، آپ بخوبی واقف ہیں تاریخ سے چاہے وہ لکھی کیسے بھی گئی ہو، تو کچھ ایسے صحافی جو جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں خاص طور پہ جرأت اظہار کے معاملے میں؟
ہاں بہت بڑے بڑے صحافی جیسے ہوا کرتے تھے، وہ اب نہیں ہوتے، یہ ایک کمی پڑ گئی ہے، اور ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی بھی کیونکہ جرنلسٹوں کی ختم ہو گئی ہے، جو آزادی تھوڑی بہت میسر ہے وہ سب پی ایچ یو دے کی اسٹرگل کی وجہ سے ہے، اب یونین بھی ویسی نہیں تھی، اگرچہ دو تین دفعہ سے میرے شاگرد ہی اس کے پریزیڈنٹ وغیرہ ہیں، ان سے میں شکایت کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ کام نہیں کرتی یونین اب جو پہلے کیا تھا، یہ پرابلم موجود ہے۔ سبب کر سکتا ہوں میں یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ جمہوری معاشرہ نہیں ہے ہمارا،
تو کیا اس کا مزاج ہی نہیں ہے جمہوری بننے کا یا اسے بننے نہیں دیا گیا؟
بننے نہیں دیا گیا، لیڈرشپ کا فقدان ہے اور سیاسی جماعتوں کے پاس پروگرام نہیں ہے، تو ان کے کسی کے ایجنڈے پہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، کسی کے ایجنڈے پہ اکیڈیمک فریڈم نہیں ہے، کسی نے آرگنائزیشن کے پیٹرن نہیں ہے، بہت دفعہ بات ہوئی ہے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے، اس کا بڑا ایسا پٹا سا پکڑا ہے، بجائے جواب دینے کے میرے ساتھ تو ہمیشہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چلیں کھانا کھا، یہ بہت مشہور ہو گیا ہے میرا یہ فکرہ کہ جب بھی سیریس بات کرو وہ کہتے ہیں یہ کھانا کھا، یہ میرے ساتھ چار ہیڈ آف دی گورنمنٹ نے کیا، تو جب بھی میں نے سیریس بات کی انہوں نے کہا یہ کھانا کھاتے،
ڈاکٹر صاحب جب بھی اچھا کھانا کھانے کو دل چاہے تو آپ یہ ذکر چھوڑ دیا کیجیے، پھر
تو میں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ شاید میں شکل سے بہت بھوکا لگتا ہوں۔
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔ تو سامعین یہ تھے انسانی حقوق کے انتہائی ممتاز رہنما ڈاکٹر مہدی حسن صاحب جو لاہور سے بات کر رہے تھے آزادی صحافت پر، اس کی تاریخ پر، اس کے تصور پر، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ جب بھی اس بارے میں کوئی سنجیدہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مخاطب کہتا ہے کہ آئیے ڈاکٹر صاحب کھانا کھا لیں. تو چلیے ایک پرومو اور اس کے بعد کچھ اور باتیں.
اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے.
اور سامعین اب بات کرتے ہیں مظہر عباس صاحب سے جو پاکستان میں صحافت کی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام ہے، اور جب صحافیوں کی تنظیم کی یا ان کی جد و جہد کی بات آتی ہے تو مظہر عباس صاحب کا نام اس میں شامل ہے. ان کے خیال میں پاکستان میں کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے جب صحافیوں کو کوئی نہ کوئی مشکل درپیش نہ ہوئی ہو.
دیکھیے میرا خیال ہے پریس جسے ہم کمپلیٹ پریس فریڈم کہتے ہیں وہ تو مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ ہمیں کسی بھی دور میں حاصل رہا. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایک دباؤ شکار تو رہے، کبھی کم کبھی زیادہ. اگر ہم آپ نے 10 سال کا عرصہ لیا تو 10 سال کے عرصے نوعیت ان کی بدل گئی ہے. وہ اب جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں ان سین ایکشنز بھی نظر آتے ہیں، جس کو اگر آپ پیمرا سے کہیں تو پیمرا کہتا ہے کہ جی ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ جو ہے منسٹر آف انفارمیشن کو فون کریں وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یہ بات کی جائے کہ آخر کوئی چینل آف ایئر اگر ہو گیا ہے اور کیبل آپریٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے دباؤ کے تحت کیا ہے اور کوئی آرگنائزیشن نہ اسے آن کر رہی ہے نہ اس کو ریسٹور کروا رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے ایک تشویش ہوتی ہے کہ پھر یہ کون کر رہا ہے قصص میں. یہی سلسلے آپ جب مشرف صاحب کے پیریڈ میں ایمرجنسی لگی تھی، جس وقت چینلز آف ایئر ہوئے تھے یک یک ایمرجنسی کے بعد، تو پیمرا کے اس وقت کے پیمرا کے چیئرمین کو نہیں پتا تھا کہ چینلز آف ایئر ہو گئے ہیں. اسی طرح ہم نے بعد کے ایونٹس میں بھی یہ دیکھا، ہم نے 2008 میں بھی یہ چیزیں دیکھی، میاں صاحب کے پیریڈ میں بھی دیکھیں اس میں، اور اب تو اس کا سلسلہ ذرا دوسری نوعیت کا ہو گیا ہے. اب تو جو کچھ ٹاپکس تو ہمیشہ سے سینسیٹیو رہے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ بہت سے جو لکھاری تھے ان کو کسی نہ کسی دباؤ کے تحت جو ہے یا تو وہ چینل سے آؤٹ ہو گئے ہیں یا ان کے آرٹیکلز اور کالمز جو ہیں وہ یا تو کمپلیٹلی سینسرڈ ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ سینسر ہوتے ہیں، یا ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو اب دوبارہ کائنڈلی ہمارے لیے نہ لکھیں. تو یہ جو پریشرز ہیں یہ مسلسل ہو رہے ہیں، اور اس میں ابھی بھی اس کیس میں بھی جو چینل 24 کا کیس ہوا ہے اس میں بھی اگر یہ محض معاملہ جس طرح پیمرا کے آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے پاس وہ لائسنس نہیں تھا، جو نیوز چینل کا لائسنس نہیں تھا، ان کے پاس کوئی دوسرا لائسنس تھا تو اس لیے ہم نے اس کو سسپینڈ کیا، لیکن اگر یہی بات درست بھی مان لی جائے تو پھر ایسے بے شمار چینل اس وقت چل رہے ہیں کہ جن کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ، اور وہ کسی دوسرے لائسنس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن 24 کو اس لیے ٹارگیٹ غالباً کیا گیا کیونکہ 24 زیادہ کرٹیکل تھا ٹوورڈز دی گورنمنٹ. اس سے تو جہاں کرٹیکل ہوتا ہے وہاں آپ اسے ٹارگیٹ کرتے ہیں. آپ ڈان کی مثال لے لیں، ڈان کے اشتہارات بند کر دیے جاتے ہیں، جنگ جیو پہ جو ہے اس کے اشتہارات بند کر دیے جاتے ہیں، جیو کبھی دوسرے جو اس کے پراپر نمبرز تھے اس سے ہٹا کے دور کے نمبروں پہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر آرگنائزیشن کو کورٹ جانا پڑتا ہے، کورٹ کے آرڈر سے پھر وہ ریسٹور ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ جو سارے پریشرز ہیں یہ ابھی بھی برقرار ہیں، اور سب سے زیادہ اس میں جو اس پچھلے چند ماہ میں یا 1.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ فائنینشلی جو ہے وہ اس کرائسس کھڑا کیا گیا، اور فائنینشیل کرائسس اتنا شدید ہو گیا اس میں کہ الٹیمیٹلی جو ہے ورکرز کی سیلریز کے ایشوز ہوئے. اس میں میڈیا مالکان کا بھی قصور ہے اور بہت زیادہ قصور ہے کہ انہوں نے اپنا فائنینشیل ماڈل پراپر نہیں بنایا، لیکن وہ کسی نہ کسی دباؤ کے تحت.
تو ماضی میں ایسا تھا کہ بہت بڑی بڑی یعنی سخت قسم کے ماشاء اللہ کے جو تھے ڈکٹیٹر تھے ان کے سامنے بھی پریس کھڑا ہوا ہے اور اس نے ہمت دکھائی ہے اور نکالتے رہے ہیں بہت ہی نامساعد حالات میں، جیلیں بھی کاٹی ہیں، لیکن اب کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس جانب بھی اس طرح کی ہمت اور ول نہیں رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے دیکھیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے چاہے وہ جرنلسٹ کی آرگنائزیشنز ہوتی تھیں, چاہے وہ مالکان کی تنظیمیں ہوتی تھیں, چاہے مدیران کی تنظیمیں ہوتی تھیں, بہت سے ایسے ایشوز ہوتے تھے جیسے وائلنس اگینسٹ جرنلسٹ ہے. کوئی جرنلسٹ کے اگر مرڈر ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ اخبارات نے کم سے کم ایک دن کی ہڑتال ضرور کی اور مشترکہ طور پہ کی. اس میں وہ جو کلیکٹیو ایکشنز ہیں وہ مسنگ نظر آتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں, یعنی جن آرگنائزیشن کا میں نے نام لیا, ان آرگنائزیشن میں اپنے اندر بہت ڈویژن آ گئی. اس میں اب پاکستان اگر براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ہے جو الیکٹرانک میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں, حالانکہ میجورٹی وہی ہیں جو اخبارات کے اونرز, لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے کبھی اتنا یہ بھی فیصلہ کیا ہو کہ اگر کسی چینل کو بند کیا جاتا ہے تو اور کچھ نہیں, تو تمام چینل ایک کلیکٹیولی اپنی ایک دن طے کریں گے جی کالی پٹیاں باندھ کر ہم اس پہ پروٹیسٹ کریں گے. چینل 24 اگر بند ہوتا ہے یا جیو پہ کوئی آفت آتی ہے یا آر وائی پہ کوئی آفت آتی ہے یا ڈان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, تو پہلے کی طرح جو یونٹی ہوتی تھی, جو یونائٹڈ فرنٹ ہوتا تھا, وہ اب نظر نہیں آتا. اور اس میں کمرشل انٹرسٹ کا عمل دخل مجھے زیادہ نظر آتا ہے. جرنلسٹوں کی آرگنائزیشن کی بدقسمتی یہ ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کہ اس کے اندر اتنی زیادہ دھڑے بندی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی وہ جو اسٹرینتھ ہوتی تھی, کیونکہ جرنلسٹوں کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ہمیشہ لیڈ کرتی تھی موومنٹ کو. آج بھی اگر شکیل الرحمان صاحب گرفتار ہیں تو پی ایف یو جے اس کو لیڈ تو کر رہی ہے, لیکن وہ پی ایف یو جے آج وہ پی ایف یو جے نہیں رہی جو ایک بڑا کلیکٹیو اور اسٹرانگ ہوا کرتی تھی. اسی طرح نان جرنلسٹوں کی آرگنائزیشن آل پاکستان نیوز پیپر امپلائیز کنفیڈریشن وہ تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہے, اور اس کی اور کیونکہ یونینز اکڑ گئی ہیں, بارہ مالکان اخبارات نے یونینز کو کبھی بھی اپنی اسٹرینتھ نہیں سمجھا, انہوں نے کمزور کیا, اس حد تک کمزور کیا کہ اب لوگ باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہیں, وہ لڑائی لڑنے کو اب لوگ تیار ہی نہیں ہوتے. جہاں ورکرز کی اگر آپ تین تین مہینے چار چار مہینے کی تنخواہیں نہیں ملیں گی, ان کی ریگولر جابز نہیں ہوں گی, تو وہ کیوں لڑیں گے آپ کے لیے. لہذا وہ جو لڑائی تھی جو پہلے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے لڑ لی جاتی تھی, وہ لڑائی آپ اب اس وقت نہیں لڑی جا رہی. اور لیکن مالکان کی حد تک جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ سنگین ہے, کیونکہ چاہے اے پی این ایس اٹھا لیں, یعنی یہ تک نہیں ہو رہا جو ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی جوائنٹ ایڈیٹوریل لکھ دیں کسی ایسے ایشو پہ, یا یہ کر لیں کہ آپ ایک جوائنٹ اشتہار جو ہے وہ شائع ہو جائے. تو میرا خیال ہے جو یہ تقسیم ہے اس سے ان قوتوں کو تقویت ملی, انہیں فائدہ ہوا کہ وہ جس حد تک چاہیں میڈیا کو دبا سکیں, اور اگر یہی حالت رہی تو میرا خیال ہے میڈیا پر دباؤ اور زیادہ پڑے گا اور شاید اس وقت بولنے کے لیے کوئی آواز بھی نہ رہے.
پہلے کے مقابلے میں ایک دباؤ جو ہے اس وقت یہ بھی ہے کہ سر سوشل میڈیا اتنا سرگرم ہے کہ جو بات اخبارات نہیں کہہ پا رہے یا چینلز نہیں کہہ پا رہے وہ کسی نہ کسی طرح سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے, تو کیا اس چیز نے بھی صحافت کو نقصان پہنچایا؟
دیکھیں وہ انڈیویجل ایکسپریشنز ہوتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ جو بھی کیمپین چلا لیں, آپ یوٹیوب چینل پہ جو بھی کیمپین چلا رہے ہیں, وہ اس تحریک کا نعم البدل نہیں ہو سکتے کہ جو تحریک سڑکوں پہ کی جاتی ہے, جو آواز سڑکوں پہ بلند ہوتی ہے وہ اس کا نعم البدل نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پہ آپ کے فالوور شاید لاکھوں میں ہوں, تو سوشل میڈیا کی فالوئنگ بالکل ایک مختلف چیز ہوتی ہے. آپ کی آواز ضرور سوشل میڈیا کے تھرو سب جگہ پہنچ جاتی ہے, لیکن وہ جو پریشر گورنمنٹ پر بننا ہوتا ہے وہ پریشر نہیں بن رہا, اور وہ ہم نے دیکھا کئی ایشوز میں دیکھا ہم نے کہ وہ پریشر جو پریشر ایک اگر فرض کر دیں کل یہ تمام اے پی این ایس سی پی این ای پی بی اے یہ طے کریں کہ یہ تمام اخبارات ایک جوائنٹ ایڈیٹوریل لکھیں گے, اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ امپیکٹ کبھی بھی سوشل میڈیا کا امپیکٹ نہیں ہو. اگر تمام چینلز یہ ایک یک زبان ہو کے ایک دن کے لیے تمام چینلز ڈکلیئر کر دیں کہ جی آج کے دن چینلز آف ایئر رہیں گے اس خود ایز اے پروٹیسٹ, اس کا جو دباؤ ہوگا وہ سوشل میڈیا کبھی بھی اس طرح کا دباؤ نہیں ہوگا. تو یہ جو ایک کلیکٹیو وائس ہوتی ہے اس کی جو طاقت ہوتی ہے, اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی آپ سوشل میڈیا اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا, اور انفارچونیٹلی وہی چیز ہم نے مسنگ میں نظر آتی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کیمپین کرتے رہے, آپ گروپ بناتے رہے, آپ ٹویٹر پہ چلاتے رہے چیزیں, میرے نظر میں جو سڑکوں کی لڑائی ہوتی ہے اس کا یا جو جس طریقے سے جرنلسٹوں کو مالکان کو ایڈیٹرز کو لڑائی لڑنی چاہیے, انفارچونیٹلی وہ لڑائی اب تقسیم کی نظر ہو گئی.
بظاہر ایسا لگتا ہے جو کہ علاقائی زبانیں ان میں زیادہ اسٹرینتھ ہے اور وہ لوگ زیادہ آواز اٹھاتے بھی نظر آتے ہیں ہمیں پریس کلبس وغیرہ میں, سندھی کے یا بلوچی کے, تو کیا یہ واقعی ایسا ہے یا یہ کہ وہ نظر میں زیادہ آتے ہیں؟
دیکھیے بدقسمتی سے ان کی حالت تو اور بھی بری ہے. وہ آواز تو اٹھاتے ہیں, وہ اپنے ایشوز کے اوپر آواز اٹھ, یعنی اپنے جو اگر ایشوز ہیں ان کی نظر میں ایک نیشنلزم ہے, ایک نیشنلسٹ فیلنگ ہے, وہ تو نظر آتی ہے ان میں. لیکن ان کی اگر ورکنگ کنڈیشنز کا آپ الگ ہے تو کوئی بھی ایک چینل ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ایک ایسا سندھی, کیونکہ سندھی زبان میں سب سے زیادہ اخبارات ہیں, کسی بھی ریجنل لینگویج کو اگر ہم اٹھائیں سندھی زبان میں سب سے زیادہ چینلز ہیں. لیکن اگر آپ ان کی ورکنگ کنڈیشنز کو اٹھا کے دیکھیں تو میرا خیال ہے وہ بدترین ورکنگ کنڈیشنز میں کام کرتے ہیں وہ لوگ, تو اس لیے وہاں یونین بنانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ویسے تو اب اردو اور انگریزی اخبارات میں بھی یونینز بنانے کا تصور نہیں تھا, لیکن سندھی اخبارات اور چینلز میں, یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سندھی چینلز جو ہے رن کیے ہیں, اون کیے ہیں, اخبارات اون کیے ہیں, جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں, جو اپنی جرنلسٹک لائف میں خود ان اسٹرگل کا حصہ رہے, جرنلسٹ اسٹرگل کا, لیکن جب وہ مالکان بنے تو پھر وہ مالک بن گئے اور انہوں نے اپنے دفاتر میں یونینز کو قائم نہیں رہنے دیا. اس وجہ سے ان کی جو اپنے مسائل ہیں وہ کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں ہوتے, وہ کبھی بھی اپنے مسائل کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. تو اوور آل کنڈیشن جو ہے, حالانکہ میڈیا بہت زیادہ ایکسپلور کر گیا ہے, جہاں چند ہزار لوگ ہوا کرتے تھے وہاں 25-30-40 ہزار جو ہے جرنلسٹ ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ڈیوائڈیڈ ہیں, مختلف گروپس ایسوسیشنز جو ہے اپنے اپنے انٹرسٹ میں سب پڑ گئے ہیں. تو جو کلیکٹیو انٹرسٹ ہے فریڈم آف دا پریس کا, بیٹر ورکنگ کنڈیشن کا اور پروفیشنل ایکسلنس کا, یہ تینوں مسنگ نظر آتے ہیں.
تو اس وقت جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو ان کی کوئی ایسی گروپنگ یا کوئی تنظیم نہیں ہے کہ وہ مل کے آواز اٹھائیں اس کے لیے؟
کوشش کرتے ہیں, کبھی کراچی یونین آف جرنلسٹ کرتی ہے, کبھی راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کرتی ہے. بدقسمتی سے جو لوگ انمپلائڈ ہو جاتے ہیں وہ اسٹرگل کا حصہ نہیں بنتے, ورنہ جتنے لوگ نکالے گئے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں, اگر یہ لوگ سب کلیکٹیولی ایک جگہ آ کے جمع ہوں تو بہت بڑی تحریک چل سکتی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ نہ حکومت پہ یقین ہے نہ عدالتوں پہ یقین ہے کہ وہ ریلیف دیں گے, تو جب وہ ریلیف وہ نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے اس وجہ سے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی اگر کسی جگہ اور نوکری مل جائے, وہ نوکری کی تلاش زیادہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی فورس ہے اگر آرگنائزیشنز چاہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو یونینز کو کرنی چاہیے, جو انفارچونیٹلی مجھے نہیں نظر آتا, وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ آخر پاکستان میں پچھلے 2-2.5-3-4 سالوں میں کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور کس وجہ سے بے روزگاری بڑھی ہے, کتنے دفاتر میں کب کب سے تنخواہیں نہیں مل رہی. ایسا کوئی بھی انفارچونیٹلی اسٹیٹسٹکس ہمیں کہیں نہیں ملتے, ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ملتا کہ جس سے یہ پتہ چل سکے. ہاں یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ جی فائنینشیل کرائسس ہے, سیریس فائنینشیل کرائسس ہے میڈیا ہاؤسز کا, اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس سے یہ کرائسس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے.
یہ تھے ممتاز صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس, اور اب میرے ساتھ عمر کوٹ سے سہیل سانگی صاحب ہیں. سہیل سانگی اردو, سندھی اور انگریزی میں لکھتے ہیں, اس کے علاوہ یہ سرگرم سیاسی کارکن بھی رہے ہیں, میں لکھتے ہیں پاکستان میں میڈیا کی صورتحال کے بارے میں ان کی رائے مظہر عباس سے مختلف نہیں.
دیکھیں مجموعی طور پر جو ہے وہ پریشر ہے اخبارات پر, اور پریشر بھی اس میں 2-3 طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ سائڈ سے اشتہارات کا آنا اور ان کے جو پچھلے اشتہارات کے پیسے تھے وہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ مسلسل باتوں کے باوجود بھی جو ہے گورنمنٹ نے پے نہیں کیے ہیں. تو اداروں میں بہت کرائسز ہے, بہت سارے اداروں میں چھانٹیاں ہوئی ہیں, انہیں کو جو ہے ڈاؤن سائزنگ بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے.
کانٹینٹ کے لحاظ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا جو کچھ چھپ رہا ہے یا جو کچھ بولا جا رہا ہے اس پر پابندیاں ہیں یا آپ لوگ کر سکتے ہیں بات اپنی؟
دیکھیں اس میں جو ویسے تو ایک دوسرے کے خلاف جو بھی بات ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن بعض ایشوز کو جو انہوں نے وہ جو ایک سینسیٹیو قرار دے دیا ہے, جس کی وجہ سے زیادہ بات جو آتی ہے تو اس پر ہے. ظاہر ہے کہ وہ جو بھی ڈان لیف کا جو معاملہ چلا تھا, تو اس طرح کے معاملات پر جو ہے وہ ابھی بھی ہے اور وہ اس پر بات نہیں کرنے دی جاتی. اور خاصی چیزوں میں جو ہے وہ حکومت کا ایک جو آفیشیل ایجنڈا جو سرکاری بیانیہ ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی جو ٹرمنالوجی سے لے کر کے اس کے جو انفارمیشن سے لے کر کے چیزیں جو ہیں اسی کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ ٹرمنالوجی ہے جو ڈان عموماً نہیں کرتا تھا, لیکن ابھی ڈان تب کو اسی سرکاری لائن کو جو فالو کرنا پڑ رہا ہے.
پاکستان میں ہمیشہ صحافیوں کو کسی نہ کسی نوعیت کے تو دباؤ کا سامنا رہا, لیکن اگر گزشتہ ہم ایک عشرے کو دیکھیں صورتحال میں کیا فرق ہے؟
میرا خیال میں 2008 میں جو سب سے بڑی جو ایک لوگوں کی فتح ہوئی تھی, مشرف نے انتخابات کرائے, تو وہ اس کا ایک رہا فلیور کوئی تین چار سال تک رہا, اس کے بعد جو آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا مجموعی طور پر سوسائٹی میں بھی, تو وہ ہم نے پالیٹکس میں بھی محسوس کیا. ظاہر ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ ہمیں میڈیا میں بھی نظر آیا ہے, لیکن میڈیا میں اس طرح سے کوئی صورتحال نہیں تھی جو ابھی جو ہے 2018 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, یہ نہیں تھی صورتحال. یہ تھوڑا بہت آ کر کے جو ہے 2017 میں معاملہ تھوڑا سا بنا تھا.
حکومت کا یہ کہنا ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اور ان کے جو وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس وقت لوگوں کو, یعنی ان سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں, وہ اندھا دھند لوگوں کو اشتہارات دے رہی تھیں کروڑوں روپے کے. ان اخباروں کو نوازا جا رہا تھا یا ان چینلز کو جو کہ ان کے حق میں بات کرتے تھے, اس میں کہاں تک صداقت ہے؟
یہ چیز جو ہے اس کو آپ یوں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میرٹ پر جو بھی میڈیا تھا اخبارات یا ٹی وی چینل, ان کو تو اسی طرح سے دیا گیا, چاہے وہ حکومت کو جو حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اپوز کر رہے ہیں, وہ سچویشن نہیں تھی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس کے اس پورے جو کہ ایک ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں ڈیموکریسی ابھی پاؤں جڑ پکڑ رہی ہے, وہاں پر تھوڑا بہت یہ سلسلہ ایک چلتا ہے تھوڑا بہت کرپشن کا. اس میں یہ ہے کہ بھائی چار پیسے اس نے لے لیے, چار پیسے اس نے لے لیے, تو اس طرح کے جو ڈمی پیپرز کا بھی ایک معاملہ رہا ہے. لیکن یہ کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں تھی کہ چونکہ فلاں اخبار جو ہے وہ اس کو حکومت کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کے اشتہار بند کر دو, اس کے پیسے بند کر دو.
کیونکہ آپ کا سندھی پریس سے بھی وابستہ ہے آپ اور ٹیلی ویژن سے بھی, تو وہاں پہ کیا صورت ہے سر الیکٹرانک میڈیا میں؟
مجھے خاص طور پر سندھی میڈیا کا تجربہ ہے, تو وہاں پر جو سچویشن ہے وہ یہ کہ ان کو تو وہ حکومت کسی کھاتے میں نہیں لے آتی. پہلے جو ہوتا تھا بجٹ وغیرہ جب پیش ہوتے تھے تو دو چار جو لوگ سندھ کے بلکہ زیادہ ہی وہ وہاں پر ان کو بلایا جاتا تھا, وہ جاتے تھے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا ایک امپیکٹ تو آتا تھا. اچھا اب ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ جو اخبارات کی جو صبح کے وقت سمری بن کے جاتی ہے, جو پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو اور دوسرے بڑے اداروں کو جاتی ہے, اب تو وہ سمری ہی نہیں بنتی سندھی میڈیا کی. کچھ ایک دو جو چینل ہیں یا دو تین جو اخبارات ہیں اسی پر ڈیپینڈ کیے ہوئے ہیں. جب یہ صورتحال ہو تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہے اس میں میڈیا کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, آپ اس کو تو ایک انٹیٹی کے طور پر ہی نہیں مانتے ہو, اپنے ایک طرح سے اپنی اس زبان بولنے والوں کو اپنی کانسٹیٹیوئنسی ہی نہیں مانا ہوا ہے, تو یہ بات تو پھر بہت ہی لمبی چلی جاتی ہے. لے دے کہ ابھی جو تھوڑا بہت یہ شور ہوا سندھ میں این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے, تو اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر آئے تھے, انہوں نے کراچی میں جو ہے وہ کچھ سندھی اخبارات کے اس ایڈیٹر سے اور جو سینئر صاحب ان سے بات کی تھی, لیکن وہ بھی اس کے جواب میں تھی کہ اس سے پہلے کوئی دو تین ہفتے پہلے بلال بھٹو جو ہیں وہ مل چکے تھے سندھی اخبارات اور چینلز کے ایڈیٹرز کے ساتھ, تو اس کے جواب میں انہوں نے تھوڑا سا کیا, لیکن اوور آل کوئی چیز چینج نہیں ہوئی ہے.
ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے, میں انگریزی اور اردو پریس کے خاص طور پہ بات کر رہی ہوں, کہ ایک زمانہ تھا کہ اس وقت ہم الزام تو دیتے ہیں حکومتوں کو، مالکان کو، لیکن کچھ صحافت پہ بھی الزام جاتا ہے، کیونکہ لگتا ایسا ہے کہ جو صحافی تھے جو سڑکوں پہ نکلتے تھے، ڈنڈے کھاتے تھے، جیلوں میں جاتے تھے، اخبارات ہفتوں ایسے نکلتے تھے کہ کچھ بھی شائع نہیں ہوتا تھا، ایڈیٹوریل پیج ساتھ اپنا سادہ شائع کرتے تھے، تو سندھی اخبارات میں اور دوسری زبانوں کے جو اخبارات ہیں ان میں بھی آپ کو یہی صورت نظر آتی ہے کہ کوئی اس طرح کی تحریک یا کسی چیز کے لیے مل کے نہیں کھڑے ہوتے؟ وہ بھی
مجموعی طور پر ملک میں جو یونین سازی کی صورت حال ہے وہ ظاہر ہے کہ پہلے جیسی نہیں رہی ہے. دوسری صورت جو بات آپ کر رہے تھے سندھی اخبارات کی، تو اس حوالے سے یہ کہ سندھی کے جو ادارے ہیں وہ چھوٹے ادارے ہیں، اور چھوٹے ادارے ہیں اور چھوٹے شہروں میں، تو اس وجہ سے ایک ان کا جو ایک ذاتی اور ایک جو سماجی جو تعلق بنتا ہے اس وجہ سے بھی وہ یونین جو ہے نہیں بنتی، خاص طور پر اس جو ان کے اپنے جو اکنامک ڈیمانڈس ہوتی ہیں اس پر بات نہیں ہوتی. ویسے یونین ہیں ہمارے سندھ میں، حیدرآباد میں، سکر میں، ان شہروں میں یونین موجود ہے. وہ اوور آل جو صحافیوں کے جو ایشوز ہوتے ہیں یا اظہار کی آزادی ہے اس کے لیے تو وہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے لیے کہ بھئی یہ جو نکال رہے ہیں یا تنخواہیں کم ہیں یا ویج پر نہیں پا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اس پر وہ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ جو اداروں کا چھوٹا ہونا اور دوسرا جو ہے وہ جو ایک سماجی یا ذاتی تعلق ہے وہ بنتا ہے، جو کہ چھوٹے شہروں کا یہ خاصا ہوتا ہے.
وہ تو جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اب تو انہوں نے وہ جو سمری ہوتی ہے اس میں بھی سندھی اخبارات کو یا دوسری زبانوں کے اخبارات کو شامل نہیں کیا جاتا، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو لکھنے کی کم از کم یہ آزادی ہے کہ جو چاہے لکھیں، اس کو کوئی پڑھے گا نہیں یا پوچھے گا نہیں اس کے بارے میں سوال.
تو ایک حد تک تو یہ ٹھیک ہے، وہ صرف وہ جو سیویلین حکومت ہے اس حد تک تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ باقی جو حد میں بعض چیزیں ہیں جس میں ان کی باقاعدہ مانیٹرنگ یہ کی جاتی ہے، ہمارے جو دوسرے ادارے وہ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں ایک بات. دوسری بات یہ کہ اوور آل سندھ میں جو سچویشن ہے، سندھ تو ایک اس کی سینسیٹیویٹی ہے نا، اس میں جو نیشنلسٹک فیلنگس ہیں یا اس کا جو لیفٹ کا اتنا بڑا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے سندھ کا، وہ تو اس وجہ سے یہ سندھ اس کے راڈار پر رہتا ہے. وہ صرف اس حد تک نہیں رہتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فارملی آفیشلی اس طور پر وہ نہیں مانتے، لیکن اس کے طور پر مانیٹرنگ ہوتی ہے.
تو کیا جو صوبائی حکومت ہے وہ کس حد تک کنٹرول کرتی ہے آپ کے کانٹینٹ کو؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ زیادہ تنقید تو آپ علاقائی مسائل پر ہی کر سکتے ہیں جب سندھی میں اخبارات شائع کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا ریئیکشن ہے صوبائی حکومت کا سندھ کی؟
صوبائی حکومت بہت زیادہ کوئی سندھ کے لوگوں سے جھگڑنا نہیں چاہتی، سوائے اس کے کہ آپ کو اگر وہ اشتہار ہیں یا پچھلے اشتہارات کے پیسے ہیں وہ تھوڑے سے روک لیے، پھر وہ کچھ من سماجت کہہ لی، کچھ کہہ سنوا لیا، تو اس حوالے سے مطلب ایک معاملہ ایک مسلط کے ساتھ اس کے ساتھ چلتا ہے. اس میں کوئی صوبہ حکومت بہت زیادہ جھگڑا کرنا نہیں چاہتی، سندھی میڈیا کے ساتھ بھی اور خود جو سندھ کی جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی صوبہ حکومت نہیں لڑنا چاہتی، جھگڑا نہیں کرنا چاہتی.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
سامعین، آپ نے گفتگو سنی پاکستان میں میڈیا کی صورتحال اور آزادی صحافت کے بارے میں. اب چلتے ہیں اس موضوع کی طرف جس نے ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، یعنی COVID-19. پاکستان میں صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت صرف ایک تہائی لوگ پاکستان میں ٹیسٹنگ کی سہولیات کو استعمال کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو از خود گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیسٹنگ کی سہولت موجود ہے اسے استعمال کرنا چاہیے. اس بارے میں نفیسہ ہود بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، لیجیے سنتے ہیں.
اس موضوع پر سنیے بلوچستان میں ڈاکٹر احسن احمد لارک جو ٹیکنیکل سرویلنس آفیسر ہیں، ان کے ساتھ ہیں پنجاب میں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر الطاف احمد، اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے احمد چنوئے نے، جنہوں نے میمن برادری کی طرف سے کورونا کے مریض کے لیے مفت ہسپتال قائم کیا ہے. تو ڈاکٹر احسن لارک، آپ سے شروع کرتے ہیں. اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کورونا وائرس ٹیسٹنگ ہے اس کو بھرپور انداز میں استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، تو بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس کے مریض جو ہیں وہ گھٹ رہے ہیں ملک میں, اس کی وجہ سے کم ٹیسٹنگ ہو رہی ہے؟
سب سے بڑی وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ پبلک کا جو رجحان ہے ٹیسٹنگ کا رجحان وہ کم ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ نے جو سیٹ اپ اور فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, تو ہمارے پاس ہیں موبائل ٹیمز ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ریپڈ ریسپانس ٹیمز, یہ ہمارے پاس ان کے نمبرز ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں, جیسے ہی ہمارے پاس اطلاع آتی ہے کوئی بھی کیس کی یا کوئی کال آتی ہے تو ہمارے پاس مختلف کال سینٹرز ہیں, پی ڈی ایم اے کا کال سینٹر ہے, پی پی ایچ آئی 1122 کا کال سینٹر ہے, ڈی ایچ او ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کال سینٹر ہے, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول سیل, ان پہ جہاں بھی کال آتی ہے تو ہماری موبائل ٹیم فوراً اس گھر کے اندر جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو فکس سینٹرز ہیں ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر اور 6 بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں جو کمیونٹی کے اندر, ٹیسٹنگ زیادہ کیپیسٹی آپ کس طرح کریں گے جب تک آپ کے پاس سیمپلنگ کی ڈیمانڈ نہیں آئے گی, کمیونٹی نہیں آئے گی آپ کے پاس, تو اگر ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو بھی اس کے کوئی ایکشن جو ہونا چاہیے, وہ پورا ابھی تک وہ ایکشن نہیں لیا جا سکا. بات کریں ہم پرانے ڈیٹے کو اگر ہم دیکھ لیں تو نیئرلی ایک دن میں ہماری لیب نے 1435 ٹیسٹ بھی کیے ہیں, کرنٹلی اگر ہم بات کریں تو 550 کیسز جو ہے پورے تھرو آؤٹ بلوچستان ہو رہے ہیں.
ڈاکٹر الطاف احمد, آپ پنجاب میں ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹیسٹنگ سب سے زیادہ پنجاب میں ہی گھٹی ہے.
دیکھیے پنجاب میں جو بڑے شہر ہیں وہاں تو ٹیسٹنگ فیسلٹی ہر قسم ماڈرن سے ماڈرن موجود ہے, ڈرائیو تھرو ٹیسٹنگ بھی ہے, ہر قسم کی ہے, پرائیویٹ لیبس جو شروع میں آگے آئے تھے وہ بھی موجود ہیں, وہ تو بزنس کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرے اپنے ہاسپٹل میں جو کووڈ سینٹر ہے میں نے 80% ریڈکشن دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک ہفتے میں مریضوں کی, اب تو 80% بیڈ خالی پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح کراچی میں بھی میں نے کئی اسپتالوں سے پوچھا ہے اپنے دوستوں سے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مریض پہلے تھے جن کی تعداد اب وہ آہستہ آہستہ تیزی سے نیچے آ رہی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اب ہمیں دوبارہ شک یہ ضرور ہے کہ بقرعید آ رہی ہے تو شاید سرج دوبارہ آئے گا, لیکن یہ کہ فی الحال مریض تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور اسی لیے ٹیسٹ بھی کم ہو رہے ہیں.
کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے احمد چنوئے نے. چنوئے صاحب, آپ لوگوں کی جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی ایک طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
ایکسپیرینسز شیئر کرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس مرض کو مینج کرنے کا انتظام آ گیا ہے. جہاں تک ٹیسٹنگ کی بات ہے, ٹیسٹنگ پاکستان میں اگر 30-32 ہزار ہو رہی تھی تو وہ 22-23 ہزار کی فگر پہ پہنچ گئی ہے کہ ٹیسٹنگ بھی کم ہو رہی ہے, لیکن یہ ساتھ میں لوگوں کا رد عمل بھی ہے کہ لوگ اب اس ٹیسٹنگ کی طرف نہیں جا رہے. ظاہر ہے پرائیویٹ ٹیسٹنگ جو ہے وہ 8-10 ہزار روپے کی تھی, ایٹ لیسٹ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, آج بھی اسی ریٹ میں ہے, لیکن جو گورنمنٹ نے ٹیسٹنگ کا انتظام کیا ہوا تھا وہ انٹائرلی فری کیا ہوا تھا. اب لوگوں کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ جی اس کا ٹریٹمنٹ گھر پہ کس طرح آئسولیشن میں رہا جاتا ہے, اسی لیے کراچی کا جو ایکسپو سینٹر کا آئسولیشن یونٹ ہے وہ تقریباً خالی پڑا ہوا ہے اور لوگ گھر میں آئسولیشن کو پریفرنس دے رہے ہیں. اس کے بعد جو ایچ ڈی یو کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی لوگ گھروں میں انہوں نے آکسیجن سلنڈر لگا لیے ہیں, مختلف ویلفیئر انسٹیٹیوشنز نے وہ فری فراہم کیے ہیں لوگوں کو گھروں پر.
ڈاکٹر احسن, جو تشویش ہے پاکستان جیسے ڈیولپنگ ملک کے لیے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں, کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں فوت ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سامنے آئیں, شہروں میں جائیں اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کروائیں؟
جو ان رپورٹڈ ڈیتھس ہیں اس کا ڈیٹا بھی ہم نے میونسپل کمیٹی اور جو ہمارے پٹواری ہیں اور جو قانون گو ہیں ان سے بھی ہم نے ڈیٹا لیا ہے, تو اگر پرانا ڈیٹا بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیٹا ہمارے پاس وہ ڈیتھس کا جو کیس فیٹلٹی ریٹ ہے وہ ہمارا 1.22 سے اباؤ نہیں جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو ڈیتھس جو ہے نا اگر کوئی ہوتی ہے وہ ضرور رپورٹ ہوتی یا کوئی کمیونٹی میں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو ڈیزیز کا پیٹرن میں جو سوچ رہا ہوں جس بنیاد پہ مے بی کہ وائرس اس میں آ گیا ہے کہ یہ وہ انفیکٹیویٹی نہیں کر رہا, وہ سمپٹمس ظاہر نہیں کر رہا سیویئر قسم کے. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی, کوئی سیویئر اور کریٹیکل پیشنٹ ہوتا وہ ہمارے پاس آتا ہے, ڈیتھ ہوتی اس کی رپورٹ ہمارے پاس.
ڈاکٹر الطاف, آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے پاکستان میں وہ کسی حد تک کوئی مختلف ہے؟
دیکھیں ابھی مولیکولر لیول پہ تو اتنا کام ہوا نہیں پاکستان, ٹھیک ہے, ہم سب اس کے مینجمنٹ میں ہی لگے ہوئے ہیں. مولیکولر انسٹیٹیوٹ یا مولیکولر اسٹڈیز اتنی تو ہوئی نہیں. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ گھروں میں ڈیتھ ہو رہی ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں پسماندہ علاقوں میں تو ہوتا ہی یہی ہے, چاہے وہ آپ بلوچستان کا علاقہ لے لیں یا سندھ کا علاقہ لے لیں جو انٹیریئر ہیں, وہاں تو وہ بےچارے ان کو کسی قسم کی ہیلتھ سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یا کرتا ہے تو بالکل ہی بیسکس کرتا ہے, وہ شہر آتے آتے بےچارے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہیلتھ سسٹم کی بات ہے. دوسری جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ پوری قوم متحد ہو کے کووڈ کے خلاف جنگ لڑنے لگی, بہت بڑی بات تھی یہ, لیکن دوسری ڈیزیزز نیگلیکٹ ہونا شروع ہو گئی, یعنی ان ایکسیسیبلٹی ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیزیزز ہیں جن کے لیے لوگوں کو ہسپتال جانا پڑتا تھا, وہ ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا, نہ کوئی سرجری ہو رہی ہے, بہت کم جگہوں پہ سرجری ہو رہی ہے, گائنی آپس کی مشکلات آ گئی ہیں, ڈائبٹیز, ہیپاٹائٹس, یہ سارے مریضوں کو نقصان ہو رہا ہے, ڈائلسس کے مریضوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں کوئی ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ کووڈ تو الٹیمیٹلی قابو میں آ جائے گا, لیکن یہ باقی ڈیزیزز سے جو مورٹیلٹی ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے.
ڈاکٹر احسان, پورے خطے میں کووڈ پھیلا ہوا ہے, ظاہر ہے بھارت میں ہے, افغانستان میں ہے, ایران میں ہے, پاکستان کا جو کام ہے اس سلسلے میں کیا اپ ٹو لیول ہے؟
دیکھیں میڈم, ہمیں ابھی تک بہت ساری چیزیں ہم نے امپروو کی ہیں اور اس میں مزید ہم نے ان پٹ اور مزید ڈالنا ہے, اور جو یہ نیکسٹ ہمارا جو ایک منتھ کا پیریڈ ہے اور یہ جو عید جو ہمارے پاس آ رہی ہے, اگر اس دوران ہم مزید کچھ اچھے ایس او پیز اور ڈیٹا بیس ڈیسیجن ہم کر سکیں تو ڈیفینیٹلی وی ول بیٹ دا کووڈ. جو پر امید چیز جو نظر آ رہی ہے, اگر آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آر ناٹ, جو اس کا ایکسپونینشیل گروتھ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے, وہ 0.74 نیرلی 0.72 جا رہا ہے جو اس وقت پاکستان میں, تو ڈیفینیٹلی 0.72 مینز کہ اٹس ڈیکلائننگ فیز کی طرف ہے, اور یہ بہت اچھی یہ خبر ہے.
ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر احسن احمد لارک, پنجاب میں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر الطاف احمد, جبکہ میمن برادری کی طرف سے احمد چنوئی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.
اور سامعین, یہاں امریکہ میں صدر ٹرمپ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ تمام تعلیمی ادارے ستمبر میں فال سیمسٹر کے لیے کھول دیے جائیں. اس بارے میں کوئی فیصلہ ایک ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور اموات 1,32,000 کے لگ بھگ ہیں. مدثر منظر نے اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے, لیجیے سنتے ہیں.
آمنہ خان کے 2 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, بیٹی 6ٹی جماعت میں اور بیٹا 8ویں گریڈ میں. وہ کہتی ہیں اسکول بچوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, ان کے بچے خود بھی اسکول جانا چاہتے ہیں, مگر ایسے میں جب کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں ان کے لیے اس بارے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے.
تو ابھی ہمارا گھر میں کافی ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ کس طرح سے کریں گے, کیا کریں گے. تو ابھی ہم نے اپنے بچوں سے کہا ہے کہ آپ ذرا کوشش کریں کہ آپ گھر میں 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ماسک پہن کر رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کو کیسے لگتا ہے, کیونکہ جب آپ اسکول جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ آپ پورا وقت ماسک پہن کر رکھیں.
بدھ کے روز امریکی ٹیلی ویژن پر ایک نیوز بریفنگ میں وزیر تعلیم بیٹسی ڈیوس نے کہا کہ اسکول کھولنا اب ضروری ہو گیا ہے, اور زیر غور یہ نہیں کہ آیا اسکول کھولے جائیں یا نہیں, بلکہ سوال یہ ہے کہ کیسے کھولے جائیں. اسی دوران امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یا CDC کے ڈائریکٹر رابرٹ ریڈ فیلڈ نے کہا کہ ہمارا مقصد امریکہ میں سب کو محفوظ رکھنا ہے, اور ہماری ہدایات کو اسکول کھولنے کی راہ میں رکاوٹ تصور نہیں کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ بچے کرونا وائرس سے زیادہ متاثر نہیں ہو رہے, مگر وہ یہ وائرس دیگر لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں, اس لیے جن لوگوں کو اس وائرس سے بے حد خطرہ ہے ان کو محفوظ رکھنا ہماری ترجیح ہے. اسی دوران امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ اسکول کھولنے کے لیے ہمیں CDC کی ہدایات مانے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کے بجائے ہم مختلف ریاستوں کے عہدیداروں سے بات کریں گے کہ وہ کیسے اپنے تعلیمی ادارے کھول سکتے ہیں. البتہ انہوں نے کہا کہ مختلف ریاستوں کے حکام سے ہم رابطے میں رہیں گے اور اگر کچھ سکول ڈسٹرکٹس کی کوئی مجبوری ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سی ڈی سی آئندہ ہفتے نئی ہدایات جاری کرے گا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے بھی سی ڈی سی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور نائب صدر پینس کا کہنا تھا کہ صدر نہیں چاہتے کہ یہ ہدایات بہت سخت ہوں۔ بدھ کے روز صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں دھمکی دی تھی کہ اگر کسی ریاست نے اسکول کھولنے سے انکار کیا تو اس کے فنڈز روک لیے جائیں گے۔ نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ صدر کا مقصد اس بات پر زور دینا ہے کہ اسکول کھولنا بچوں کے لیے ضروری ہے۔ وفاقی حکومت اسکول سسٹم پر سالانہ 13.3 ارب ڈالر خرچ کرتی ہے اور اسکول کھولنا نہ صرف بچوں کے لیے ضروری ہے بلکہ ملکی معیشت کے چلتے رہنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی نیوز بریفنگ میں کرونا وائرس کے لیے وائٹ ہاؤس کی ریسپانس کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ڈیبرا برکس نے کہا کہ والدین نے اب تک بچوں کو بہت محفوظ رکھا ہے مگر ان کے زیادہ ٹیسٹ نہیں کیے گئے، اس لیے بچوں میں اموات کی شرح کا بھی ابھی علم نہیں، مگر بچوں کے لعاب کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے جو آسان بھی ہے اور بچے گھبرائیں گے بھی نہیں۔ نیو یارک میں کارڈیولوجسٹ اور ارجنٹ کیئر پرووائڈر ڈاکٹر اعجاز احمد کہتے ہیں بچوں کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے،
بچوں کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے، بہت کم ہو رہے ہیں۔ سلائیوا کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے، سواب کا بھی ہو سکتا ہے، دونوں ٹیسٹ بڑے ہیں اور کامن ہیں، ہم یہاں کر رہے ہیں، لیکن جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو لے کے بہت کم آ رہے ہیں فردر ٹیسٹ۔ تو ابھی اگر اسکول میں جانا شروع کریں گے تو اگر کووڈ اینٹی باڈی ٹیسٹ کریں یا سواب ٹیسٹ کریں، سو آئی تھنک دیٹ از ناٹ ان گائیڈ لائن سو فار، سو وی ڈونٹ نو ہاؤ سی ڈی سی ول پٹ۔ ابھی آج کی جو خبر ہے اس کے مطابق وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جو سی ڈی سی کی گائیڈ لائنز ہیں وہ ریوائز کی جائیں۔
لیکن امریکی ریاست ورجینیا میں پرائمری اسکول کی ٹیچر بشرا کہتی ہیں کہ وہ اس خیال سے ہی گھبرا رہی ہیں کہ اسکول میں بچوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر کیسے رکھا جا سکے گا۔
ایسی حالت میں جو جب ایسا پینڈیمک ہے، ایسی حالت میں بچوں کو اسکول بھیجنا بہت ہی رسکی ہوگا۔ یہ صرف بچوں کے لیے رسکی نہیں ہے، یہ ٹیچرز کے لیے، کمیونٹی کے لیے بھی رسکی ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے بچے کیریئر ہوتے ہیں، بے شک ان کا مین سسٹم ایسا نہیں ہوتا، اور اسکولوں میں بچے آرٹسٹک بچے پروگرامس بھی ہوتے ہیں، اسپیشل ایڈ پروگرامس بھی ہوتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی ماسک اگر ان کو کہا بھی جائے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں پہن سکتے۔
تاہم وہ کہتی ہیں کہ ورجینیا میں گورنر اور دیگر حکام ٹاؤن ہال میٹنگز کر رہے ہیں
تو ان میں ڈفرینٹ آپشنز ہیں جو کہ یہ ڈسکس کرتے ہیں اس وقت آج کل جو چل رہی ہیں۔ ایک تو وہ آن لائن ٹیچنگ بھی چل رہی ہے ان کی، پھر ان کے بچوں کے اسکول میں کلاسوں میں ان کے نمبرز ریڈیوس کرنے کی بھی چل رہی ہے، کچھ ان کی ہاف ڈے کی بھی چل رہی ہیں، یہ سارے پائپ لائن میں ہیں، اس وقت ابھی ڈیسیجن ہوا نہیں ہے۔
ڈاکٹر ظفر بخاری ریاست الینوائے کی شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں کھولنے کا فیصلہ کسی ایک اتھارٹی کے حکم پر نہیں کیا جائے گا۔
اس میں ہم لوگ ہیں ایز اے فیکلٹی سینٹ، اس کے علاوہ یونیورسٹی ہوتی ہے، پھر یونیورسٹی کا بورڈ ہوتا ہے، اور بورڈ کے بعد پھر جو اپنا اسٹیٹ گورنمنٹ ہے نا، کیونکہ بہت ساری اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر، اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کا بورڈ ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ ڈیسیزن ایسے نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ڈیسیزن لے لے گا، یا جب پریزیڈنٹ آف دا یونیورسٹی ہے مثلا وہ ڈیسیزن لے لے گا کہ جی اسکول جو ہے نا ہم نے کھولنا ہے یا اس کو تب اس کو کیا کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ یونیورسٹیوں کے پیش نظر غیر ملکی طلبہ کا معاملہ بھی ہے جنہیں اگر آن کیمپس کلاسیں نہ ملیں تو انہیں اپنے ملک واپس جانا پڑے گا، مگر پھر بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ یونیورسٹی کھولی جائے، چنانچہ ان کی یونیورسٹی نے فی الحال آن لائن کلاسز ہی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں بہت ساری کلاسز ایسی ہیں جس میں 30 اسٹوڈینٹس کی گنجائش ہوتی ہے، کبھی کبھار اگر 35 اسٹوڈینٹس بھی آ جاتے ہیں نا تو باہر سے چیئر منگوانی پڑتی ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اور وہ صورت میں ہوتا تھا جب سوشل ڈسٹینسنگ نہیں تھی اچھے وقتوں میں تھا۔ تو اس لیے ہمارے یہاں ہماری یونیورسٹی نے ڈیسائڈ کر لیا کہ فال میں تو وہ بالکل فال کی ہمارے یہاں 100% کلاسز آن لائن ہیں۔
نیو یارک شہر کے میئر بل ڈی بلاسیو نے اعلان کیا کہ ستمبر میں نیو یارک کے اسکول کھول دیے جائیں گے اور ابتدا میں صرف 2 روز کے لیے طلبہ کلاسوں میں جائیں گے، لیکن نیو یارک کے کارڈیولوجسٹ اور ارجنٹ کیئر پرووائڈر ڈاکٹر اعجاز احمد کہتے ہیں کہ نیو یارک کے گورنر نے کہا ہے کہ اس بارے میں فیصلہ میئر کا نہیں ہوگا۔
تو گورنر نے کہا کہ 750 اسکول ڈسٹرکٹس ہیں، سو ہی ہیز آسکڈ آل دی اسکول ڈسٹرکٹس ٹو پریزنٹ اے رپورٹ ہاؤ دے کین ورک اینڈ ہاؤ دی اسکولز شڈ بی اوپنڈ۔ جو ٹیچرز یونین ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سے تو پوچھے، ٹیچرز یونین اور جو پیرنٹس ایسوسیشنز ہیں انہوں نے دے آر آلسو ناٹ آن بورڈ یٹ۔
مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا پروگرام جہاں رنگ ختم کرنے کی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.